بسم الله الرحمن الرحیم، سامعین کرام، محترم المقام مولانا انصار خطیب صاحب مدنی کا جمعہ بیان islamiafkar.com میں سماعت فرمائیے.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. جب اللہ تعالی نے زمین کو بنایا تو اس کے اندر لوگوں کو بسایا، لوگوں کے اندر اللہ تعالی نے بات کو بات پر فوقیت دی ہے. انبیاء کرام اور اللہ تعالی کے رسول یہ سب سے مقدس شخصیتیں ہیں جو دنیا کے اندر بھیجی گئی. اسی طریقے سے اللہ تعالی نے زمین کے اندر بعض زمینوں کو بعض زمینوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے. تو مکہ مکرمہ دنیا کی مقدس ترین زمین ہے، مدینہ منورہ اس کا بھی اللہ تعالی کے ہاں بہت زیادہ بڑا مرتبہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے بیت المقدس اور اس کے اطراف شام کے علاقے کے اندر بہت کچھ برکتیں نازل فرمائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب سے باہر اگر کہیں تشریف لے گئے ہیں، وہ شام کا علاقہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تشریف لے گئے تھے. یہ زمین انبیاء کرام کا مرکز رہی ہے. یہ زمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر پر جاتے وقت اس زمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہوا. اس زمین کے اندر اللہ تعالی نے وہ کشش رکھی تھی کہ صحابہ کرام کی یہ بڑی تعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد شام کی طرف تشریف لائی، جس میں جلیل القدر صحابہ تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید، حضرت شورحبیل بن حسنہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت قعقہ، حضرت ذراد، اور اس کے علاوہ مختلف صحابہ کے نام ملتے ہیں جنہوں نے اسی علاقے کے اندر سکونت پذیری اختیار کی. علماء لکھتے ہیں 10,000 صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد شام کے علاقے میں تشریف لے گئے. اب ان میں تقریباً 100 صحابہ وہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی ہے. اسلامی کوئی بھی تاریخ لکھی جائے تو شام کے تذکرے کے بغیر وہ تاریخ ناقص قرار پائے گی. آپ کسی بھی کتب خانے میں تشریف لے جائیں، وہاں پر جو کتابیں اور علمی اساتذہ ہمیں ملے گا ان میں بڑا حصہ ان ہم ہمارے اکابرین اور ہمارے صلحاء کا ہے جو شام کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ، ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ اسی علاقے میں پیدا ہوئے تھے. اس کے علاوہ علامہ عزائی رحمتہ اللہ علیہ اور ابن قدامہ اور مختلف نام ملتے ہیں جنہوں نے اس علاقے میں رہ کر دین کی خدمت انجام دی ہے. شام کا علاقہ یہ بڑی برکتوں والا علاقہ ہے. اس علاقے کی فضیلت اس بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ منارے بیضا کے پر دا اتریں گے جو دمشق کے مشرقی جانب واقع ہے، اور وہ دجال سے مقابلہ کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے. یہ واقعہ بھی اسی مبارک زمین سے متعلق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک جسم کے مانند بتایا ہے. فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کے مانند ہے. جسم کا کوئی حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے, پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. بخار لاحق ہوتا ہے, پورا جسم اس بخار کی حرارت کو محسوس کرتا ہے. نیند اڑ جاتی ہے, پورا جسم نیند کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. موجودہ دنوں کے اندر بھی شام کچھ حالات سے گزر رہا ہے. شام کے ایک طرف کا علاقہ غوطہ ہے, جو غوطہ شرقیہ جسے کہا جاتا ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہو اس علاقے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. ابو داؤد کی روایت میں اور طبرانی کی روایت میں آیا ہے, فستات المسلمین فی الملحمتی بالغوطہ, یعنی جب قیامت کے قریب گھمسان کا رنگ جمے گا, زبردست لڑائی ہوگی, تو مسلمانوں کا قیام اور ان کا بیس غوطہ میں ہوگا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی فرمایا نہیں, غوطہ دکمس کا ایک حصہ ہے, یا غوطہ سے مراد وہ غوطہ ہے جو کہ دمشق سے قریب واقع ہے. اور اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے لیے اگر کوئی بہترین جگہ ہو سکتی ہے وہ غوطہ جگہ ہوگی. اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس علاقے سے متعارف کرایا ہے. اب سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر مسلمان جہاں پر بھی ہیں پیٹے جا رہے ہیں, پیٹے جا رہے ہیں. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, ان کا صرف ایک ہی جرم ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسلام سے دستبردار ہو جائیں, ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو چھوڑ لیں. ان کو ہم سے دشمنی نہیں ہے, ہماری اسلام سے دشمنی ہے, وہ تعلیمات نبویہ سے دشمنی ہے, وہ احکامات الہیہ سے دشمنی ہے جس پر ہماری نجات ہے, جس پر ہماری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے. اور یہی سبب ہے کہ آدھا اسلام مختلف موقعوں پر مسلمانوں پر دہشت گردی کا اتہام لگا کر, الزام لگا کر مسلمان طاقتوں کو کمزور کر رہے ہیں. کبھی عراق کی باری آئی, کبھی افغانستان کی باری آئی, کبھی لیبیا کی باری آئی, اب لگتا ہے شام کی طرف ان کا رخ ہے. شام کو بھی وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس علاقے سے ان کو دشمنی دے سبار سے بھی ہے کہ یہ علاقہ جو غوطہ کا علاقہ ہے یا اس کے اطراف میں بعض بڑی شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے شام کو فتح کرنے میں اور قریبی جنگوں کے لڑنے میں بہترین رول انجام دیا ہے, جس کو ہم نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اصل میں یہ وہ پرانا غصہ اتار رہے ہیں جو مسلمانوں نے یہ اعلان کلمۃ اللہ کے لیے ان علاقوں کو فتح کیا تھا. ہمارا اس علاقے سے تعلق بہت پرانا ہے, غزوہ موطہ اسی جگہ پر واقع ہوا, اس کے بعد تبوک اسی کے قرب و جوار میں ہے, پھر اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو اسی رخ پر بھیجا گیا, پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مختصر زمانے میں قافلے اسی طرف روانہ کیے, پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ پورا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا. ہر حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اصل انسان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ عدل انصاف کا نمونہ یہ ہونا چاہیے, پہاڑوں پر جا کر دانوں کو پہلا دو تاکہ ہمارے علاقے کی کوئی چڑیا یا کوئی پرندہ بھوکا نہ رہے, اور وہ یہ شکایت نہ کر سکے کہ اب عمر بن عبدالعزیز کے دور میں مجھے پیٹ بھر کر رزق نہ ملا. تو اس طرح کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آنا کوئی تعجب خیر نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے اس طرح کے حالات آنے پر ہم کو کرنا کیا چاہیے، ہم کو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ اچھی طرح جان لیجئے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. آزمائش تین لوگوں کی ہوتی ہے، ایک تو آزمانا انبیاء کرام کا ہوتا ہے، جو جس کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ جو آزمائے گئے دنیا کے اندر انبیاء کرام آزمائے گئے، اسی اعتبار سے ان کا مرتبہ سب سے بلند رکھا گیا. دوسرا اس دنیا کے اندر جن کا آزمایا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان اقوام ہیں، جنہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، انہوں نے انبیاء کرام کو ایذائیں پہنچائی. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، بعضوں پر پتھر برسائے، بعضوں کو غرق کر لیا، اور بعضوں کو ہم نے چیخوں کے ذریعے ہلاک کیا، اور بعضوں کو تیز استن ہواؤں کے ذریعے ہلاک کیا. اور ایک سبقہ وہ ہے جو گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے دوران چلتا ہے، کبھی اللہ کی طاعت کے کاموں کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں کا وہ مرتکب بنتا ہے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم اس وجہ سے آزماتے ہیں دنیا کے اندر تاکہ بڑے عذاب سے جو مرنے کے بعد آنے والا ہے اس عذاب پر وہ متنبہ ہو. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے کرتوتوں کے ہی نتیجے میں یہ دنیا کے اندر بھونچال آتا ہے، حالات بدلتے ہیں. اور اس کے بعد یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے بعد بدعملی کا ان کو سزا سکھایا جائے، اور اس کے ذریعے سے ان کو خیر کے راستے کی طرف رہنمائی کی جائے. حالات کے آنے پر ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی، جو خود مصیبت میں لائق ہوتی ہے یہ تمہاری آمان اپنی بدعمالی کے نتیجے میں ہوتی ہے. فمن اللہ، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. اور آزمائش کے آنے پر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آزمائش کے آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا رجوع ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے. ان مع العسر یسرا، ہم جیسے کمزوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کو دونوں مرتبہ سے دہرایا تاکہ اللہ پر ہم کو یقین ہے. وان الفرج وان النصر مع الكرب، جیسی سختی آتی ہے وہ سختی اپنے ساتھ نصرت کی بشارت لے کے آتی ہے، اور ہر پریشانی اپنے ساتھ کشادگی کا غصہ لے کر آتی ہے. تو ان اعتبار سے ہم لوگوں کو ان حالات میں آنے سے اپنے حالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ حالات ہم پر آ جاتے جو حالات غصہ والوں پر آئے، ہم پر کیا گزرتی. حقیقت یہ لوگ کہتے ہیں شام اتنا مقدس علاقہ ہے، ان کی اس قدر فضیلتیں بیان کی گئی ہے، پھر بھی ان کے ساتھ اس طرح کے حالات کیوں پیش آئے؟ تو ہم یہ کہیں گے مقدرات ہیں، اور ہماری بدعملی کا بھی اس کا اس کے اندر نتیجہ ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، جب تک وہ اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہیں دیتے تب تک اللہ کا عذاب ان پر نہیں آتا. حالات بڑے سنگین ہے، اور اس بات کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ موجودہ جو حکومت شام کی ہے، سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں نے حکومت کی گدی سنبھالی ہے جن کو نصیری کہتے ہیں. نصیری مسلمانوں کے لیے یہ کفار و مشرکین سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے سلسلے میں آج نہیں، آج سے 700-800 سال پہلے ہمارے علماء نے ہمیں ان کے سلسلے میں متنبہ کر دیا ہے. اب ان کی لڑائی حق کی لڑائی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا گلا گھونٹا جائے. کہا جاتا ہے انسانیت کے نام پر لڑائی لڑی جا رہی ہے، امن کے نام پر لڑائی لڑی جا رہی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ ان کی دہشت گردی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے 57 مسلمان ممالک ہونے کے باوجود اس قدر ہم نکمے اور کمزور ہو چکے ہیں۔ ہم ایک آواز کی بنیاد پر کھڑے ہو کر ان کا دندانی چکن جواب دینے تک کے لیے ہم تیار نہیں، کیونکہ ہر ایک کو اپنی کرسی کی فکر ہے، ہر ایک کو اپنی گدی کی فکر ہے۔ اسلام مرے جیے لیکن ہماری گدی نہ ہٹے۔ اگر اس طرح کے حالات اور اس طرح کی پسوردگی اگر ہمارے اندر آ جائے تو پھر ایمان کس بات کا رہا؟ ہم کو ہمارا جینا اسلام کے لیے، ہمارا مرنا اسلام کے لیے ہو۔ ہم نے اگر دین کی اعلیٰ کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے اگر کچھ خدمت دی تو یہ ہماری اپنی ترقی کا راز ہے۔ ہم کو ان بھائیوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کو بد دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے جو ظلم پر پوری طرح کمر کس چکے ہیں۔ ہم ان پہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑ دیر سے کرتے ہیں لیکن جب پکڑ کرنے پر آتے ہیں اللہ کی کپڑا کا پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ قرآن مجید ہمارے ہر مرض کا علاج بتاتا ہے، ظلم کی پہلی کبھی پھلتی نہیں ہے۔ لہذا ظالم کا آج نہ تو کل انجام برا ہونے والا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی طرح ہمارا رجوع ہو، ہم اللہ سے دعائیں کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑا گندا بال ہوتے ہیں اور ان کی کیفیت حالت ایسی ہوتی ہے لوگ گھر کے دروازے پر آ جاؤ کہ دھکا دے کے نکال لیں۔ لو اقسم علی اللہ لا بر، لیکن اللہ کے اتنے پیارے اور محبوب ہوتے ہیں اگر کوئی دعا کر لے اللہ ان کی دعا کو قبول کر لے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم ان بھائیوں کے لیے دل سے دعائیں کریں اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں اے اللہ اپنی نصرت کو نازل فرما، ان لوگوں پر جو حالات آئے ہیں ان حالات کو دور فرما اور ظالموں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہم مسلمان اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ جس کے اندر کوئی ایک ملک نہیں ہے بلکہ سبھی ہیں جو دشمن اسلام، دشمنی اسلام کی دشمنی ان سبوں کو جمع جمع کیے گئے، چاہے وہ روس ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، کوئی اور علاقہ ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اسلامی تاریخ سے واقف ہوں اور ہمارے دنیا کے اندر پیش آنے والے حالات سے واقف ہو کر رجوع الی اللہ کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم متمنی ہوں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔